رسول اللہ یا حبیب اللہ نبی کا جھنڈا لے کر نکلو نبی کا جھنڈا لے کر نکلو دنیا پر چھا جاؤ نبی کا
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم
صلى الله عليك يا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے عرش پہ تازہ چھیڑ چار فرش پہ طرفہ دھوم دھام عرش پہ تازہ چھیڑ چار فرش پہ طرفہ دھوم دھام کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان داستان ہے، پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، جانے مراد اب کدھر ہائے، تیرا مکان ہے اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جانے ہیں وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے، جانے ہیں وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے، خوف نہ رکھے رضا ذرا، تو تو ہے اب دے مصطفیٰ، خوف نہ رکھے رضا ذرا، تو تو ہے اب دے مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، عرش کی عقل دھنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے، تیرا مکان ہے۔
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، باب ما جاء ان الاعمال بالنیہ والحسب ولکل امرئ ما نوی فدخل فیہ الایمان والوضو والصلاۃ والزکاۃ والحج والصوم والاحکام، وقال اللہ تعالی کل یعمل علی شاکلته علی نیتی نفقۃ الرجل علی آلہ يختصبها صدق، وقال ولكن جهاد من نية. حدثنا عبد الله بن مسلم قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن ألقمة بن وقاص عن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الاعمال بالنیہ ولکل امرئ ما نوی فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا نصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن صابر قال سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله يختصبها فهو له صدقة. حدثنا الحاكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه. گرامی قدر سامعین، امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا اعمال نیت کے ساتھ ہیں اور ثواب کا ارادہ کرنے کے ساتھ، ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی، اس میں ایمان، وضو، نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ اور سب احکام شامل ہیں. اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا مطلب بھی یہی ہے، قل من یعمل علی شاکلتی، اے محبوب فرما دو کہ ہر شخص اپنی نیت پر ہی عمل کر رہا ہے، یہاں تک کہ اگر خاوند بیوی کو جو نفقہ اور خرچہ دیتا ہے اس میں بھی ثواب کی نیت سے یہ صدقہ بن جاتا ہے. اس بات میں پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تو وہی حدیث شریف دہرائی جو آپ پہلے بخاری شریف کے آغاز میں ملاحظہ فرما چکے ہیں اور تفصیل کے ساتھ اس پر ابحاث اور تشریحات بھی آپ نے ملاحظہ فرمائی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دو ارشادات امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب میں نئے وارد کیے، ان میں ایک حدیث شریف عقبہ بن عامر بن سالبہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے جو ابو مسعود کے نام سے معروف تھے، یہ ان کی کنیت ہے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی حدیث کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے اہل پر کوئی چیز خرچ کرتا ہے اور اس کی نیت ثواب کی ہوتی ہے تو وہ اس کا صدقہ ہے، یعنی اس پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کو اجر ملتا ہے. دوسری حدیث حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تو جو خرچ کرتا ہے نفقہ اللہ تعالی کی رضا ڈھونڈنے کے لیے، نہیں ہے سوائے اس کے اس پر تجھے اجر ملتا ہے، یہاں تک کہ ایک لقمہ اگر تو اپنی بیوی کے منہ میں رکھے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی جزا عطا فرماتا ہے۔ ذی وقار سامعین، دو اتفاقات کے درمیان آج کا درس دے رہا ہوں۔ ایک تو بخاری شریف کا درس ہے، وہ میرے اپنے دور حدیث شریف کے طلبہ تشریف فرمائے انہیں پڑھا رہا ہوں، دوسرا طلبہ حافظ محمد اکبر صاحب کی دور حدیث شریف کی کلاس بھی آج آئی ہوئی ہے اور وہ ابن ماجہ شریف شروع کر رہے ہیں، تو تیسرا میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ اللہ کرنے والے دوست بھی میرے تشریف فرما ہیں۔ میری خواہش ہوگی کہ میں ان تینوں مناسبتوں سے جو احادیث کے متون پڑے ہیں ان پر اس طرح گفتگو کروں کہ وہ سب کے لیے مفید ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے مدد کا خاص گار ہوں اور رسول اللہ علیہ السلام کی نظر کا طالب ہوں۔ پہلی بات تو عرض کرنا چاہوں گا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب شروع بھی حسن نیت کے بیان سے کی تھی، اور اب جب کتاب الایمان ختم ہو رہا ہے بخاری شریف سے تو وہ پھر وہی متن لائے ہیں جس میں حسن نیت کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ویسے تو یہ عنوان تمام مسلمانوں کا ہے کہ وہ اپنے اعمال اور اپنے افعال اور جملہ جو امور ایمان ہے یا امور اسلام ہے ان میں حسن نیت کا بھی اہتمام کریں۔ اور میں نے اس حدیث کی تشریحات میں تفصیل کے ساتھ عرض کی تھی کہ میرے نزدیک نیت سے مراد انٹینشن بھی ہے۔ اس وقت یہ میں انگریزی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، شاید بذات خود انگریزی میں اس کا دوہرہ معنی موجود نہ ہو، لیکن ایک ہوتا ہے کہ نیت کا اچھا کرنا، جو کام آپ کر رہے ہیں اس میں آپ یہ بات لے آئے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کر رہا ہوں، اس سے مرشد کائنات معلم کائنات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مجھ سے خوش ہوگی، جب میں ان کے منہاج سنت پر چلوں گا ظاہر ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا مجھے حاصل ہوگی، خوشنودی حاصل ہوگی۔ تو یہ بھی اسباب ضروری ہے، لیکن اس وقت میں نے انٹینشن کا لفظ استعمال کیا تو میں کہتا ہوں کہ ارادہ، انسان کوئی کام کرنے کا ارادہ تو کرے۔ آپ فصل بوئیں گے تو کاٹیں گے، اگر آپ فصل ہی نہیں بوئیں گے تو کیا کاٹیں گے؟ آپ ایک راہ چلتے ہی نہیں ہیں، تو آپ اس راہ کی کامیابیوں سے کس طرح ہم کنار ہو سکتے ہیں؟ تو میں عزیز طالبہ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ بہرحال یہ فیصلہ کرنا کہ زندگی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے، میں اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے، یہ ایک سوال ہے جو آپ ضمیر کے سامنے، اپنے دل کے سامنے رکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک وسیع جہان اپنی تمام تر رانائیوں، نگرتوں، وسعتوں کے ساتھ آپ کے سامنے آ جائے گا. وہ شخص دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا جو کچھ کرنا چاہتا نہیں ہے. دنیا میں کرتے وہی لوگ ہیں کچھ جو کرنا چاہتے ہیں. یہ بات خوش عقیدگی کے طور پر کہہ دینا زبردست ہے اور اس پر عقیدہ رکھنا بھی زبردست ہے کہ آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے وہ انسان کے منہ میں روزی ڈال دیتا ہے. ہماری یقینیات میں سے ایک یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرنے پر قادر ہے، لیکن دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے لیے انسان کو پہلے ارادوں کی دنیا فتح کرنی پڑتی ہے. آپ کسان ہیں، آپ کیوں کسان ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ میں کھیتی باڑی کروں گا. آپ وکیل ہیں، آپ کیوں وکیل ہیں؟ آپ نے فیصلہ کیا، ارادہ کیا ہے کہ میں قانون کی پیچیدگیوں کے صحرا سر کروں گا. آپ عالم دین ہیں، آپ کیوں عالم دین ہیں؟ اس لیے کہ زندگی میں کبھی یہ معصوم فیصلہ آپ نے کیا کہ میں دنیا سے کٹ کر کے میں ایک ایسی راہ چلوں جس راہ پر چلنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ قرآن اور احادیث کے علوم میری روح اور میرے دل میں ڈالے. ایسے ہی میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ تاجر ہیں، اور آپ کس شعبے کے تاجر ہیں؟ آپ نے ایک ارادہ کیا تو آپ نے وہ دنیا سر کی، اللہ کی مدد بھی آپ کے ساتھ شامل ہو گئی. تو میری پہلی گزارش آج کے درس میں آپ کے نام یہ ہے کہ آپ ضرور فیصلہ کریں کہ آپ نے اللہ کا بندہ بن کے رہنا ہے، آپ نے رسول اللہ علیہ السلام کا نوکر بن کر رہنا ہے. اور یہ جو بندگی کا تحفہ ہے یہ آپ نے مانگنا ہے اللہ سے. جس وقت آپ قطعی اور الٹیمیٹ ڈیسیجن کر لیں گے، ارادہ کر لیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آپ کے ساتھ شامل ہوگی. عام طور پر دنیا میں جتنے نیک لوگ ہیں، صالحین لوگ ہیں، طالبین لوگ ہیں، صالحین لوگ ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اولیاء کرام ہیں، میرے پیارے دوستوں، ان کا سفر ارادت سے شروع ہوتا ہے. میں بغیر کسی طبقاتی کشمکش کے اس کو اریٹیٹ کرنے کے میں آپ کی خدمت میں کہوں گا کہ ارادہ لفظ صرف ہے ہی آل اللہ کی زندگی میں. آل اللہ کے سوا یہ لفظ کسی نے نہ سنا ہے، نہ دیکھا ہے، نہ وہ چاہتے ہیں کہ سننے اور دیکھیں. اس لیے کہ مرید لفظ جو ہے وہ ہے ہی آل اللہ کی تاریخ میں. مرید بنتے ہی آل اللہ ہے، اور مرید ہوتا ہی وہ ہے جو صاحب ارادہ ہوتا ہے. اگر وہ صاحب ارادہ نہ ہو تو مرید کیسے ہو؟ تو جو مرید ہوتا ہے وہ صاحب ارادہ ہوتا ہے، اور جو صاحب ارادہ ہوتا ہے اس کی ارادت میں ایک عزم، ایک قطعی منزل کا تصور، ایک الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن موجود ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ لفظ سادہ سے ہے، لیکن بڑا پر جمال ہے اور پر وقار ہے کہ آل اللہ ارادہ کرتے ہیں اللہ کی ذات کا کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تجھ تک پہنچنا ہے، تجھے راضی کرنا ہے، پھر یہ ساری جو جدوجہد ہے، سٹرگل ہے، تب و تاب ہے، محنت ہے، وہ ایک چھوٹا سا یا بڑا سا ارادہ جو ہے وہ ڈیفائن کر دیتا ہے کہ آپ نے رہنا کیسے، آپ نے رات کیسے گزارنی ہے، آپ نے دن کیسے گزارنا ہے، آپ نے صبح کیسے گزارنی ہے، آپ نے شام کیسے گزارنی ہے، آپ نے لباس کیسا پہننا ہے، آپ نے اٹھنا بیٹھنا کیسے ہے. یہ فیصلہ دراصل اس ارادے سے ہوگا جس وقت آپ نے کہا کہ اے اللہ میں تجھ تک پہنچنا چاہتا ہوں، تو جواب آئے گا کہ پہنچنا چاہتا ہے تو وہ راستے اختیار کر کے جن پر چل کر تو مجھ تک پہنچ سکتا ہے. ایک ارادہ وسائل کا تعین کرتا ہے، ارادہ جو ہے وہ وسائل اور احوال ان سب کو متعین کر دیتا ہے. تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اچھے اچھے ارادے، اچھی اچھی انٹینشنز اپنے دل میں سجائیں، اللہ سبحانہ اپنی مد میں تمہارے شامل حال کر دے. ایک چھوٹی سی بات مثلاً استاد صاحب کے حوالے سے سنانے لگا ہوں کہ حضرت شیخ القرآن مولانا عبدالغفور ہزاروی علیہ رحمہ، اعلی حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ علیہ کے بلا واسطہ شاگرد تھے، بلا واسطہ شاگرد تھے. وہ فرماتے ہیں جس وقت میں بیعت ہوا حضرت گولوی کی تو میں نے عرض کی کہ مجھے وظیفہ ارشاد فرمائے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ کا ارادہ کیا ہے کہ میں وظیفہ بتاؤں. وظیفے تو انسان کے مقصد کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں کہ تو تیرا مقصد کیا ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری زبان سے پنجابی میں نکلا کہ یا حضرت آپ میرے دعا کرنے میں بڑا مولوی بن جاؤں، مولوی بنوں اور بہت بڑا مولوی بنوں، چھوٹا نہیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ میرے استاد صاحب پڑھاتے ہوئے رو جاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اے کاش کہ میں اپنے پیر صاحب کو اس وقت کہتا کہ بس میری خواہش ہے مجھے اللہ سے ملا دیں، تو اس میں علم بھی آ جاتا، اس میں سارے سب کچھ آ جاتا، لیکن میری زبان سے نکلا یہ کہ مجھے میں بڑا مولوی بن جاؤں، اللہ نے مجھے بڑا مولوی بنا دیا. کہنا کہ بڑے صغیر پاک و ہند میں الحمدللہ اس فقیر کی علم کی شہرت ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ جتنا بھی ارادہ کریں گے، اگر آپ نپل میں دودھ پیتے ہیں تو آپ اتنا ہی دودھ پی سکیں گے جتنا آپ کی بوٹل میں دودھ کی گنجائش ہے. آپ وہ نپل کے ساتھ پئیں گے آپ اتنا ہی پی سکیں گے جتنا اس میں، اس سے زائد تو نہیں. تو آپ اپنے ارادوں میں وسعت رکھیں. آپ اللہ سے جب مانگیں تو یہ سمجھیں کہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں. جس وقت آپ جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف تو آپ سمجھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ انٹینشنز ہیں، یہ انسان کے اندر حوصلہ پیدا کرتی ہیں، یہ انسان کے اندر ہمت پیدا کرتی ہیں، یہ انسان کو باوقار بنا دیتی ہیں، یہ انسان کی زندگی کو میٹھا بنا دیتی ہیں. اس لیے علم کی راہ پڑھنے والے دوستوں، اچھی نیت، ارادہ، انٹینشن، یہ دولت ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ زور دیتے ہیں کہ یہ دولت تمہارے پاس ہونی چاہیے. برداشت آ جاتی ہے، ارادہ جس وقت قطعی ہو ٹالرنس پیدا ہو جاتی ہے، بندہ بیر کر سکتا ہے، اس میں حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے. مثلا آپ نے کہا کہ میں نے مظفر آباد جانا ہے، ارادہ کر لیا، تو راستے میں آپ کو کوئی کہے گا کہ مری راستے میں ہے اور وہاں تو برف لگی ہوئی ہے، آپ کہیں گے لیکن میں کیا کروں، میں نے پہنچنا ہے. آپ برف کا مقابلہ کریں گے، آپ نہیں دیکھیں گے کہ ٹھنڈ ہے، یخ بستہ ہوائیں چل رہی ہیں. آپ جناب برف کا سینہ فگار کر کے آپ اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے، اس لیے کہ آپ کے پیچھے سے ارادہ ٹھیک ہوا تھا. برف ہو یا آندھی ہو یا طوفان ہو، میں نے اپنی منزل کو کس کرنا ہے، اس تک پہنچنا ہے. تو اچھی نیت اور اچھا ارادہ انسان میں حوصلہ پیدا کرتا ہے اور انسان منزل تک پہنچنے ہیں کہ وسائل کا سراغ لگا لیتا ہے. اور یقیناً اس راہ میں اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے. تو یہ یکے بعد تکرار امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، میں تو اس سے بہت لطف مند ہو رہا ہوں کہ وہ ہر پانچ سات چیپٹر گزرتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں نما لمال و بنیاد. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری محلیز لگاتے ہیں پڑھنے والے کو، سننے والے کو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا نور پانے والے کو کہ وہ کم از کم اپنے دل کی حالت کی تطہیر کرتا رہے اور اپنے نفس کے اندر اس نے ارادت پیدا کرتا رہے. تصوف کی ایک بار بتا دوں کہ آپ پیر صاحب سے کیوں بیعت ہوتے ہیں، آپ کے اندر جو کچھ ہے اس کے مطابق آپ کو ملے گا. آپ جو کچھ ارادہ کر رہے ہیں آپ اس سے یہی پا سکتے ہیں. آپ نے کہا کہ پیر صاحب میں آپ کا مرید بن رہا ہوں، ساری زندگی آپ اسی شخص کے گردا گرد پھرتے رہیں گے، نذرانے دیتے رہیں گے وہ نذرانے لیتا رہے گا، آپ پیار دیتے رہیں گے وہ پیار لوٹتا رہے گا، آپ دیکھتے رہیں گے وہ زیارت کراتا رہے گا. اچھی دنیا ہے، میں نہیں کہتا کسی اچھے انسان کی صحبت پا لینا بھی چھوٹی چیز تو نہیں، لیکن آپ نے ڈیسیجن یہ کیا کہ بس ہم نے ایک فرد کو حاصل کرنا ہے. آپ ایک فرد کو پائیں گے، لیکن اگر آپ ہاتھ پکڑتے ہوئے یہ کہیں کہ پیر صاحب پہنچنا تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے ہے، دامن آپ کا اس لیے پکڑتے ہیں کہ حضور تک پہنچ جائیں، تو جو ارادہ کریں گے اللہ آپ کو ادھر ہی پہنچا دے گا. تو یہ جو ڈیسیجن ہے، یہ جو ارادت ہے، اس بات پر زور دے رہے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ. اب میں درس نظامی کے جو طلبہ ہیں ان کے ماحول کی بات کرنے لگا ہوں. میں نے پہلے بتایا نا کہ مجھے سب کچھ سمونا ہے، تو کبھی آپ متول نہیں پڑھ سکیں گے اگر آپ ارادہ نہیں کریں گے کہ میں متول پڑھوں. آپ کہیں گے یار بس کافی ہے، تلخیص المفتاح ہی کافی ہے، تو آپ بس تلخیص المفتاح ہی پڑھیں گے، آپ چلے جائیں. لیکن اگر آپ نے یہ ارادے میں لے آئے کہ میں من و ان شروع سے لے کر آخر تک ساری کتابیں میں پڑھوں گا انشاءاللہ، تو آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو پھر توفیقات سے بھی نواز دے گا. تو اس نے نیت کے بعد جو دوسری چیز ہے آج کے درس میں، وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ہجرت کا ذکر کیا، ریوائز کیا انہوں نے. ہجرت کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا، ترک کرنا، تصوف ہو یا علم ہو. یا اسلامی زندگی ہو، تو آپ جب تک کسی چیز کو ترک نہیں کریں گے کسی چیز کو پائیں گے نہیں، کسی چیز کو چھوڑیں گے نہیں تو کسی چیز کو حاصل نہیں کر سکیں گے. یہ رائے وہ ہیں کہ میرے پیارے عزیز، انسان کو وطن چھوڑنا پڑتا ہے، گھر بار چھوڑنا پڑتا ہے. میں دردناک بات آپ کو بتاتا ہوں کہ علم کی راہ کے اندر قربانی کے جذبے کا فقدان اس قدر ہو گیا ہمارے دور میں کہ چھ دن گزرتے ہیں تو ساتویں دن بچہ تڑپ رہا ہوتا ہے کہ میں ماں باپ کے پاس چلا جاؤں، ویکینڈ پر میں ماں باپ کے پاس چلا جاؤں. میں اور اگر دو مہینے تین مہینے رہنا پڑ جائے تو چیخ جاتے ہیں لڑکے کہ ہم کس طرح رہے ہیں. ہمارے اسلاف تو
عظیم تھے, ہمارے بزرگ تو بہت عظیم تھے. میرا خاندان اس بات پر گواہ ہے کہ 12 سال تو میں نے اپنے گاؤں کا چہرہ ہی نہیں دیکھا. 12 سال میں نے اپنے گاؤں کا چہرہ ہی نہیں دیکھا کہ میرے گاؤں میں رکھ کے سالت میں ہے. میری والدہ صاحب پیٹ کا پیغام بھیج دیتی تھی کہ بچے ہمیں دیکھنا, ہمارے پاس آنا ضروری
نہیں ہے, اللہ کے دین کا علم سیکھو اور اس راہ میں پڑ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ سب کچھ نواز دے گا. 12 سال کے بعد اجازت ہوئی کہ وہ بھی اجازت اس طرح ہوئی کہ والدہ نے کہا کہ میں آپ کو ملنے آ رہی ہوں, آپ کے میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن وطن کی بارہ محبت تو ہوتی ہے, وہ محبت موج مار گئی اور پھر میں والدہ صاحب کے ساتھ میں گاؤں چلا بھی گیا. تو ہمارے اسلاف میں ہمارے بزرگوں نے جو دین حاصل کیا اس میں مائگریشن مسٹ ہے, ہو ہی نہیں سکتا. اگر آپ یہ اس کو یہاں نہیں سمجھ آئی اور آپ تصوف کی چھڑک رکھتے ہیں تو میں آپ کو کہوں گا کہ ذات علی اجمیری رحمتہ اللہ علیہ کی کشف الماجود پڑھیں, ہزار ہاں مشائخ سے ملے اور ہزار ہاں گاؤں کے اندر گئے, پیر و مرشد ان کے دمشق جس پہاڑی پر داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ رہتے تھے, الحمدللہ اس پہاڑی پر مجھے بھی جانے کی توفیق اللہ نے عطا کی ہے. اور میں اس جگہ کو دیکھ کر خوشگوار حیرت میں مبتلا ہوا کہ یہ پہاڑیاں کہاں اور لاہور کہاں, اور کوئی گھوڑا نہیں ہے, کوئی اونٹنی نہیں ہے, پیدل سفر کیے جا رہے ہیں. کیوں سفر کیے جا رہے ہیں جی؟ علم حاصل کر لیں جی, اور اللہ کا نور مجھے مل جائے. مشائخ کے دامن پکڑ رہے ہیں, ایک کی نصیحتیں لکھ رہے ہیں, دوسرے کے نصائح لکھ رہے ہیں. اگر وہ جم جاتے ہیں تو پھر بھی اللہ کے ولی ہوتے ہیں, لیکن داتا علی اجمیری جب ہی بنے ہیں کہ پوری دنیا کی خاک چانی ہے, اور اللہ سبحان ان کو جو مقام عطا کیا. امام بخاری رحمہ اللہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ مائگریشن چلے, بڑے کسی استاد کے سامنے بیٹھے ہیں, اللہ سبحانہ آپ کو نواز دے گا. سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات آپ نے نہیں پڑھے کہ بالکل چھوٹی عمر میں, بلکہ آج سے 2 ماہ پہلے میں ایک حضرت سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کتاب پڑھ رہا تھا, تو جس وقت حضرت غوث پاک پڑھنے کے لیے نکلے تو ان کا لباس جو پہنایا وہ ان کی ماں نے پہنایا. وہ جس وقت وہ اشرفیہ سیں اور یہ اور وہ کیا سب کچھ, جو لباس پہنایا وہ ماں نے پہنایا. اس بچے کی عمر کا اندازہ لگائیں جس بچے کا اظہار بند بھی ماں مانتی ہو اور اس کو جبہ پہناتی ہو, اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ جا بیٹے پڑھ, اللہ کی راہ میں نکل جا, اور یہ فرماتے ہیں کہ پیچھے بھی نہ دیکھنا. سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر عراق کے جنگلوں میں پھرے, طلب نور رب ذوالجلال میں. یہ ہے وہ بات جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے زور دے کے سمجھایا کہ مائگریشن چھوڑنا کسی کو اور کسی کو پانا, یہ منزل اگر آپ میں نہیں ہے تو آپ کس طرح مطلب سفر ویسے بھی تجارت بھی آپ کریں تو آپ کو مائگریشن کرنی پڑتی ہے, آپ کو 2-2 مہینے باہر رہنا پڑتا ہے. کہتے ہیں کہ سفر کامیابیوں کے تحفے دیتا ہے انسان کو دنیا کی خاطر. اللہ اکبر, مجھے رسول اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی حدیث بڑے معنی والی یاد آئی. حضور میں الجالب مرزوق, حضور علیہ وسلم الجالب مرزوق,
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص اپنا سامان تجارت اٹھا کر ایک شہر سے دوسرے شہر میں چلا جائے اللہ اس کو ضرور روزی عطا فرماتا ہے. اللہ کا سبحانہ اس کو ضرور روزی عطا فرماتا ہے. الجالب مرزوق منتقل کرنے والا. تو میں خوشنمی کرنے لگا ہوں آپ سے کہ اگر گھی کے ٹن کندھے پر اٹھا کر کوئی ایک شہر سے دوسرے شہر میں چلا جائے تو حضور اس کو سند عطا کریں کہ تمہیں ضرور اللہ اس میں روزی دے گا. تو جو علم کی کتابیں سینے میں ڈال کر ایک شہر سے دوسرے شہر میں چلا جائے اور کہے اے اللہ میں تیری خاطر یہاں بیٹھتا ہوں, تو اللہ اس کو عزت بھی دیتا ہے, اللہ اس کو روزی بھی دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کا انعام بھی عطا فرماتا ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ بات بھی پلے باندھے, جس وقت نکلا کرے کبھی تو نیت کر لیں اللہ تعالیٰ تیرے راستے میں نکل رہا ہوں, تو پھر مدنے بھی میٹھا میٹھا سفر ہوتا ہے. یقین جانے اتنا میٹھا سفر ہوتا ہے کہ بندہ تنہائی کا شکار نہیں ہوتا. ویسے آپ کہیں گے کوئی ساتھی مل جائے, کوئی دل لگی والا بندہ مل جائے, لیکن جس وقت حسن نیت میں آپ نے اللہ سبحانہ کا نام لے آئے تو پھر آپ کہ دل میں میٹھا سا تصور پیدا ہوگا میں جدھر جاؤں گا میرا اللہ تو میرے ساتھ ہی ساتھ ہے, پھر کوئی مشکل نہیں ہے, پھر کوئی دقت نہیں ہے, پھر کوئی مصیبت نہیں ہے. اچھا جی, تیسری چیز جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی آج میں آپ کے سامنے لاؤں گا وہ بخاری کے متن کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ عورت جو ہے جو تمہاری بیوی ہے اس پر جو تم خرچ کرو گے تو وہ خرچ ضائع نہیں ہے, وہ خرچ صدقہ ہے. اللہ سبحانہ تمہیں اس پر جزا عطا کرے گا. پھر جو جمالیاتی منظر ہے عطا کا جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تو اگر لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالے, اب لقمہ بیوی کے منہ میں ڈالنا اسی وقت ڈالے گا جس وقت خاوند اور بیوی کے تعلقات خوبصورت ہوں. اگر بندہ خاوند جو ہے وہ بیوی کو اپنی چپلی سمجھے, یا عورت کا مقصد یکجہتی ہو, وہ تصور کرے کہ عورت جو ہے وہ صرف اولاد دینے کے لیے ہے, تو وہ اس خوشگوار تعلق کا انعام جو ہے وہ اللہ سبحانہ کی ذات سے کیسے پائے گا. ایک تو میں عرض کروں کہ اپنے اپنے گھر میں اچھے اور خوشگوار تعلقات رکھنے, اس کو بھی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سمجھ لیا جائے تو یہ ہمارے معاشرتی حسن اور معاشرتی توازن کی بنیاد بن سکتی ہے. اس حدیث شریف پر مزید توضیحاتی مطالعہ کرتے ہوئے بعض چیزیں میں آپ کے سامنے لاؤں گا کہ ایک مرد کو بہرحال رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ لقمہ طعام بھی بیوی کے منہ میں ڈالے تو اس پر اللہ تعالیٰ اس کو جزا عطا کرے گا. تو عورت کو بھی چاہیے کہ وہ خاوند کے اعتماد کو قائم رکھے, بحال رکھے. میوچل انڈرسٹینڈنگ گھر کو بناتی ہے, اور میرے عزیز گھر ہی معاشرے کی بنیادی اکائی ہے, یونٹ ہے. گھر ٹھیک ہوگا تو سوسائٹی ٹھیک ہوگی, اگر گھر ٹھیک نہیں ہوگا تو سوسائٹی کس طرح ٹھیک ہوگی. میں رسول اللہ علیہ السلام کا ارشاد سنانا چاہوں گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں آپ کو نہ بتا دوں کہ قیامت والے دن مجھے سب سے زیادہ محبوب کون ہوگا. صحابہ سے پوچھا رسول اللہ علیہ السلام نے کہ کیا میں تمہیں نہ بتا دوں کہ قیامت کے دن مجھے سب سے زیادہ محبوب کون ہوگا؟ تو اب معلم کی شان تعلیم بھی دیکھیں کہ جس وقت یہ لفظ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمائے ہوں گے تو صحابہ میں کس قدر تجسس بڑا ہوگا کہ وہ کون سا ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم قیامت کے دن رسول اللہ علیہ السلام کی محبت کا فیض لے سکتے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے سوال کو اور طرح دہرا دیا, ابھی جواب نہ دیا, اسی سوال کو ایک نیا رنگ حضور علیہ السلام نے عطا فرما دیا. یہاں میں رک کے جو پڑھنے والے بچے ہیں ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اگر آپ پڑھاتے ہیں کسی کو تو سوال ندرت لانے سے فہم کا دریچہ کھلتا ہے. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کہ کیا آپ حدیث پڑھنا چاہتے ہیں, تو یہ ایک سوال ہے. اگر میں اسی سوال کا تکرار کروں گا, کیا آپ حدیث پڑھنا چاہتے ہیں, کیا آپ حدیث پڑھنا چاہتے ہیں, تو تکرار میں زور ہے لیکن سوال میں ندرت نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے ذہن نے مارچ نہیں کی آگے, منزل کی طرف سفر نہیں کیا. اور استاد اگر ندرت لے آئے اس میں, ایک دفعہ پوچھا ہے کہ کیا آپ نے حدیث پڑھنی ہے, اب سوال کو دہرا دیا, کیا میں آپ کو نہ بتاؤں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی محفل میں کیسی میٹھی میٹھی باتیں کرتے تھے. پہلے بھی وہی کوشچن ہے, اس کوشچن میں ندرت لے آیا, بات وہی ہے, حدیث نہ سنا دوں. اب اس بات کو ادھر ہی چھوڑیے, میں رسول اللہ علیہ السلام کی, نبی علیہ السلام نے پہلے پوچھا کیا میں آپ کو نہ بتا دوں کہ قیامت کے دن سر سے زیادہ محبوب لوگ میرے نزدیک کون ہوں گے, تو صحابہ کے دل میں تو تجسس پیدا ہوا, جانے تو صحیح کہ کون شخص ہوگا جو قیامت کے دن رسول اللہ علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبوب ہوگا. نبی علیہ السلام نے سوال کو ندرت کا جامہ پہنایا, اور ندرت کا جامہ پہنا کر کے دوسرے رنگ میں پوچھا کیا میں آپ کو نہ بتا دوں کہ قیامت والے دن سب سے نزدیک میرے کون بیٹھے گا. ہے وہی ہے, جو نزدیک ہوتا ہے وہ محبوب ہوتا ہے, جو محبوب ہوتا ہے وہ نزدیک ہوتا ہے. لیکن رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت سوال کیا تو پہلے اور طرح کیا اور پھر اور طرح کیا, تو ندرت فہم اور ابلاغ کی جان ہے. اور اگر یہ مدرس اپنی تدریس میں لے آئے تو اس کا بچہ 10 سال کا سفر 5 سال میں کر لیتا ہے. استاد ذکی و ذہین ہو تو وہ اپنے بچے کو جلدی منزل پر پہنچا سکتا ہے. آج جیسا صحابہ کرام اس ندرت بیانی کو محسوس کر چکے تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا, مرد ہو یا عورت, جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں قیامت والے دن میں محمد کے سب سے نزدیک ہوگا وہ. تو اب رسول اللہ علیہ السلام نے حسن اخلاق کو اس طرح بیان کیا. میں یہاں رک کے کہوں گا, یہ جو حضور علیہ السلام نے کہا کہ مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالے, اب لقمہ ڈالنا غذا فراہم کرنا بھی ہے, لیکن اپنے ہاتھ سے لقمہ پکڑ کے کسی کے منہ میں ڈالنا یہ حسن اخلاق بھی ہے. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر کے سین کے اندر حسن اخلاق کے پھول اگا لیتا ہے وہ معاشرہ کبھی خوشبو سے محروم نہیں ہو سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس بات پر زور دیا, تو یہ جو بد اعتمادی ہوتی ہے بیوی خامل کے درمیان, گھر کے درمیان, زیادہ تر یہ بد اعتمادی سوء اخلاق کا نتیجہ ہوتی ہے. اگر بیوی اور خامل دونوں اپنے اخلاق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا جامع پہنا لیں تو میرے خیال میں اعتماد پیدا ہوگا, اور اعتماد جو ہے معاشرت کی جان ہے, ٹرسٹ ہی سب کچھ ہے. اس بار میں ذرا پوچھتا بھی کروں, ہم ہندوانہ معاشرے کے پلے ہوئے لوگ ہیں, ہم لوگ اگر کسی جگہ دیکھتے ہیں نا کہ بیوی خامن کے تعلقات اچھے ہیں تو ہم پہلے تانا دیتے ہیں, یہ تو رن مرید ہو گیا ہے جی, ماننا یہ اپنی زنانی کا مرید ہے, اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اور یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. تو علی جناب جس وقت میں رسول اللہ علیہ السلام کے ارشادات سنا رہا ہوں تو میں اپنا نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ مسلم فلاسفی کا سر جو ہے وہ مجھے اونچا نظر آ رہا ہے کہ حضور علیہ السلام اسلام ایک عورت حضور کی گلی میں آ کر, حبشی عورت ہے, ترمذی کے لفظ ہیں کہ عورت تھی, مسلم کے لفظ ہیں کہ مرد تھی, تو وہ جنگی کرتبوں کی مشق کرنے لگے. تو رسول اللہ علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ آپ دیکھیں گی؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں دیکھوں گی. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ادھر میں کندھا رکھتا ہوں, میرے کندھے کے اوپر سر رکھ لے اور دیکھ. کافی دیر ام المومنین کہتی ہیں میں کھڑی رہی. تو مجھ سے رسول اللہ علیہ السلام نے پوچھا کہ ابھی اور بھی دیکھنا ہے, ابھی اور بھی دیکھنا ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرا دل نہیں کرتا تھا تماشا دیکھنے کا, لیکن میں نے حضور سے کہا ابھی اور بھی دیکھنا ہے, ابھی اور بھی دیکھنا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جس وقت جیب بھر جائے تو مجھے بتا دینا. تو کہتے ہیں تھوڑی دیر میں اور رکی, پھر حضور نے پوچھا ابھی اور دیکھنا ہے. میں نے کہا اب میرا دل نہیں کرتا تھا کہ میں دیکھوں, میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں نے دیکھنا ہے. تو نبی علیہ السلام جب فارغ ہوئے تو مجھ سے پوچھا کہ تمہارا دل بھی نہیں کرتا تھا, دل دیکھے جاتی تھی, اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سیرت کے فقہ و سیرہ پر ایک کتاب پڑھی, ویسے بہت خوبصورت کتاب پڑھی, اس میں اس نے 188 واقعات بل قلم بند کیے ہیں. کسی بچے کو میں کہتا ہوں اس کا ترجمہ کرے, 188 واقعات حضور کے قلم بند کیے ہیں کہ انہوں نے پیش کی بتا دیا کہ یہ ہونے والا ہے اور یہ ہونے والا ہے. تو کہتا ہے یہ علوم نبوت ہیں کہ ابھی کوئی واقعہ ہوا نہیں ہے اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے اس کو بیان کر رہے ہیں. اچھا تو حضور علیہ السلام کا دل بھی نہیں چاہتا, دیکھے بھی جا رہی ہو. تو کہتی ہیں میں مسکرائی اور مسکرا کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی دفعہ آپ نے کہا تھا اور دیکھنا ہے تو میں نے کہا تھا ہاں اور دیکھنا ہے. تو اس وقت وجہ یہ تھی کہ میری جو سہیلیاں دوستیں ہیں آپ کی بیویاں ہیں وہ بھی پاس کھڑی تھیں, تو میں نے ذرا ان کو بتانے کے لیے میں نے کہا تھا ابھی اور دیکھنا تاکہ ان کو پتا چلے کہ آپ مجھے کتنی محبت دیتے ہیں. تو حضور اس لیے میں نے کہا ابھی اور دیکھنا ہے. تو حضور نے پھر تیسری دفعہ پھر کیوں کہا؟ تو انہوں نے کہا تیسری دفعہ مجھے خیال آ گیا تھا کہ یہ میری نیت اتنی بڑی نیت تو نہیں ہے, مجھے تو حضور نے اپنا کندھا دیا ہوا ہے, وہ اللہ کے رسول ہیں اور میں اس پر کندھا رکھ کے دیکھے جا رہی ہوں, تو میں خود کیوں جو ہے وہ حضور کے کندھے سے سر اٹھاؤں؟ میں نے کہا ابھی اور دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, تو رسول اللہ علیہ السلام کی جو مقاربت اور قرب مجھے اللہ علیہ سبحانہ نے عطا کیا ہے, میں اس سے محروم کیوں ہوں؟ میں رک کے کہوں کہ شان اتنی بڑی کہ عرش مولا کے جلوے کسی اور نے دیکھے ہی نہیں ہے حضور کی ذات کے سوا, اور علم کا معجزہ یہ کہ جو کتاب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر نازل ہوئی اس کتاب کا کوئی جوڑ ہی نہیں. اتنی ادق, اتنی علمی کتاب جس کا لفظ لفظ حرف حرف آئینہ حقیقت ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ جس کے معجزات ایسے کہ نبی خود روزے میں آرام کر رہے ہیں لیکن حضور کے معجزے اب بھی مسلمانوں کی گلیوں میں پھر رہے ہیں اور مسلمانوں کی کوچوں میں دلوں کو اور روحوں کو نواز رہے ہیں. کچھ ایسی یہ کہے کہ یہ آپ نے کیا کہہ دیا کہ رسول اللہ علیہ السلام کے معجزے جو ہے وہ نوازنے ہیں, تو مجھے بتائیے کیا قرآن حضور کا معجزہ نہیں ہے؟ کیا وہ گلی گلی مسلمانوں کے گھر گھر میں موجود نہیں ہے؟ میں کہہ سکتا ہوں آقا مولا تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات آج بھی امہ کو نہیں انسانیت کو مستفید اور مستفیض کر رہے ہیں. اب میں رک کے کہوں گا, اتنا کچھ ہونے کے باوجود رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیویوں کو یہ بے تکلفی بھی دے دیتے تھے کہ کندھے پر سر رکھنا, پھر دیکھے جا رہی ہیں. میں تو بڑا محظوظ ہوا ہوں کہ جو شخص اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ رکھے. حضور نے فرمایا یہ لقمہ دینا ایک الگ بات ہے, ہر خاوند اپنی بیوی کو کمائی کر کے دیتا ہی ہے, لیکن اس حسن اخلاق سے لقمہ دیکھنا, اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے بیان کیا تو رب ذوالجلال نے کہا کہ محبوب اگر یہ تیری ادا ہے تو رب ذوالجلال بھی محبت سے دیکھ رہا ہے کہ مسلم گھرانے کے اندر جو ہے وہ یہ کیا کردار اور حسن اخلاق کے پھول پیدا ہو رہے ہیں. وہ جس وقت حضرت عائشہ صدیقہ نے ایک انصاریوں کی یتیم بچی پکڑی اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ یتیم بچی ہم اس کی شادی کر کے دینا چاہتی ہوں, آپ مجھے اجازت دیتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری تو بحثت کا مقصد یہ ہے, میں اس کو رخصت کروں, میرے گھر سے یہ بچی اپنے گھر جائے اور ہم شادی کر کے دیں. حضرت عائشہ صدیقہ نے تیاریاں شروع کیں. میں تو حدیث شریف کے اس لفظ پر جب پہنچا تو یقین جانے کہ 3 دن تک جمالیاتی کیفیت میں رہا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ کیا بندوبست ہو گیا ہے اس کی رخصتی کا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کر لیا ہے. تو نبی علیہ السلام نے کہا کوئی بواس کا بھی بندوبست کیا ہے؟ بواس کو بندوبست کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ یا رسول اللہ یہ بواس کیا چیز ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ انصار کی بچیاں جب اپنے ماں باپ کے گھر سے رخصت ہوتی ہیں تو ان کی مائیں بہنیں مل کر کے گیت گاتی ہیں, تم نے اس بچی کی شادی کا بندوبست کیا ہے تو کوئی بواس والی بھی بلائی ہیں تاکہ وہ مدنی انداز میں وہ گیت گائیں. اب گھرانہ گھر رسول کا کاشانہ رحمت, جہاں قرآن نازل ہوا وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یتیم بچی کے دل کا رسول اللہ علیہ السلام کتنا احساس فرما رہے ہیں, اور کہتے ہیں کہ بواس کا بندوبست کرو. بواس کا بندوبست ہوا اور کیا شان ہے کہ ام المومنین بلائیں, کہ مدینہ میں انصار کی ان عورتوں کو بلاؤ کہ جو بچیوں کی رخصتی کے موقع پر. تو رسول اللہ علیہ السلام کی ادا دیکھیں, اب وہ بچیاں وہ آ کر کے اس بچی کی رخصتی پر گانے لگیں تو حضور علیہ السلام نے چادر لپیٹی اور پیٹھ موڑ کر حضور علیہ السلام لیٹ کے اپنے سریر ناز پر اب لیٹے ہوئے ہیں اور پیٹ پھیری ہوئی ہے اور اپنے چہرے پر چادر ڈال دی ہے. کبھی کبھی جو نیک لوگ صالح لوگ ہیں اور صالحین لوگ ہیں وہ کبھی کبھی کسی کے عیب کو دیکھ کر کے اگر چادر ہی ڈال لیں اپنی آنکھوں پر, ہو سکتا ہے کہ آج کا عیب کرنے والا کل کا وہ ولی اللہ بن جائے اور کتب بن جائے. یہاں سے حکمت تبلیغ کا عنوان پھوٹتا ہے. میرے خیال میں اس کو صرف اہل اللہ سمجھ سکتے ہیں کہ کہاں کتنی نرمی کی ضرورت ہے اور کتنی سختی کی ضرورت ہے. فی وقت میں نہیں چھیڑوں گا, لیکن خیر وہ پھر وہ طویل واقعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آئے اور انہوں نے کہا کہ نبی کے گھر میں شیطانی آلات, انہیں آ کر ٹوک دیا, حضرت عائشہ صدیقہ کو ٹوکا, نبی کے گھر میں شیطانی آلات کے دل آگے یہ گا رہی ہیں. تو رسول اللہ علیہ السلام نے چادر اٹھائی اور کہا ابوبکر رہنے دے. ابوبکر بھی کیا وفا کی ادائیں پائی تھیں, پہلے یہ کہا لیکن حضور نے کہا رہنے دیں, تو نے کہا رہنے دیں رہنے دیں. ہیں تو یہ ہر دل عزیز موضوعات ہیں, ان کو میں اگر ساری حدیث جوڑ کے چلاتا تو بڑے لطیف ہو جاتے, لیکن میں حدیث کے فہم میں ڈوبا ہوا ہوں. اس موقع پر رسول اللہ علیہ السلام نے جو تاریخی لفظ کہے تھے وہ میں آپ کے سامنے لاؤں گا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہودیوں کو معلوم ہونا چاہیے, میں ترجمہ کر رہا ہوں, یہودیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے دین میں اللہ نے کتنی کشادگی رکھی ہے. جس وقت یہ واقعہ ہوا اس موقع پر رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ عز سبحانہ نے ہمارے دین میں کتنی وسعت اور کتنی کشادگی رکھی, اور اس میں اللہ نے تفریح کی بھی ایک جگہ رکھی, جس کو تفریح کی جگہ سیر کرنا, تفریح کرنا. تو میں یہاں رک کے کہوں گا کہ کبھی کبھی اپنی بیویوں کو سیر کرانا, ان کے لے جانا ذرا کھلی جگہ پر. اگر نبی بھی ہو, رسول بھی ہو, تو عائشہ صدیقہ کے ساتھ دوڑ بھی لگا لیتے ہیں, وہ دوڑ بھی لگا لیتے ہیں. اور ہم نے اپنی خواتین اور عورتوں کو بعض اوقات اتنا پیس کر رکھا ہوتا ہے کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ان کو گتھیوں میں بند کر کے اوپر سے صدقے کے ساتھ سی ڈالیں, نہ انہیں باہر کوئی چیز نظر آئے اور نہ اللہ کے فرشتہ ہی ان کو دیکھ سکیں. تو میرے خیال میں یہ اسلام نہیں ہے, یہ دین نہیں ہے. اگر آپ جائیں تو وہ جو ڈاکٹر روپیہ جانسن نے میری ایک تقریر پر اسلام قبول کیا, اس نے یہی مجھے خط میں لکھا تھا کہ میں تو سمجھتی تھی کہ اسلام جو ہے وہ تو عورت کو پیس کر کے رکھ دیتا ہے, لیکن آپ کی سپیچز سے معلوم ہوا کہ اسلام, قرآن اور رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت میں تو عورت کو بڑے حقوق دیے ہیں. اللہ سبحانہ نے اس کے دل کو کھول دیا, اس کے ساتھ کئی اور لوگوں کے دل کو بھی کھول دیا اور وہ اسلام سے قریب تر ہو گئے. رسول اللہ علیہ السلام پھر عورتوں اور مردوں سب کو آپس میں توازو کی تعلیم دیتے. اچھا بات سنو میری, یہ جو منہ میں نوالہ رکھنا ہے عورت کے, عورت عورت ہی ہے, مرد مرد ہوتا ہے. رجال قوامون علی النساء, اللہ نے مردوں کو قوام بنایا ہے عورتوں پر. جس وقت خامن ایک لقمہ طعام کا اٹھا کر اپنی بیوی کے منہ میں رکھے گا, وہ اپنے اندر والے تکبر کا سریا تو توڑے گا. اگر وہ توڑے گا نہیں تو وہ لقمہ پکڑ کے رکھے گا کیسے؟ پہلے تو اس کے اندر غرور اور تکبر ٹوٹے گا تو وہ اپنی بیوی کو یہ مقام دے گا. رسول اللہ علیہ السلام نے تواضع کی تعلیم دے رہے تھے, عاجزی انکساری. میرے عزیز محترم, اچانک خطبہ دے رہے ہیں, خطبہ رسول اللہ علیہ السلام, اگر پڑھ لیتے ہیں تو یہ جہاں جمعہ کے خطبات رسول اللہ علیہ السلام کے نقل ہوئے حدیث شریف کی کتابوں میں آپ کو یہ خطبہ مل جائے گا. رسول اللہ علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں, نماز ہونے والی ہے اور ایک بندہ آتا ہے, نام اس کا تمیم ہے, اور آ کر کے خطبے کے دوران رسول اللہ علیہ السلام کو کہتا ہے کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کا یہ سارا خطبہ سنوں, مجھے جو ضروری ضروری چیزیں ہیں جلدی جلدی سکھائیں, میں واپس جاؤں. کبھی کبھار ہم برہم ہو جاتے ہیں, اگر ہم خطبہ ہماری کوئی تقریر نہ سنیں ہم غصہ کھا جاتے ہیں کہ ہماری اسپیچ کیوں نہیں سنی جا رہی. لیکن آپ دور رسول کو دیکھیں اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معلمانہ شفقتوں کو دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے ہیں, اور خطبہ بھی عبادت کا خطبہ دے رہے ہیں جو ہماری عبادت کا جز ہے. اور رسول اللہ علیہ السلام کو آ کے وہ کہتا ہے کہ جی آپ تو پتہ نہیں کب تقریر ختم ہوگی, آپ مجھے جلدی جلدی سمجھائیں. تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ممبر سے نیچے اترتے ہیں, اس کے پاس آ جاتے ہیں, پاس آ کے اس کو کہتے ہیں مرحبا, میں تمہیں جی آیا نو کہتا ہوں, خوش آمدید کہتا ہوں. اور حضرت تمیم کہتے ہیں کہ اس اسلام میں صحابہ پاک رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کھڑے ہوتے ہیں, اور کھڑے ہونے کے بعد حضور کے لیے کرسی لائی جاتی ہے. کرسی وہ کہتے ہیں, حضرت تمیم کہتے ہیں اتنا ہوا کہ حضور علیہ السلام کے لیے کرسی لائی گئی, پھر کرسی میرے پاس بچائی گئی, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرسی پر بیٹھے, اور بیٹھنے کے بعد مجھے خوش آمدید کہا. خوش آمدید کہنے کے بعد کہا کہ کیسے ہنا ہوا. تو میں نے کہا کہ مجھے جو دین کی ضروری ضروری چیزیں ہیں وہ جلدی جلدی سمجھائیں. تو کہتے ہیں مجھے رسول اللہ علیہ السلام نے جو دین کی ضروری ضروری چیزیں ہوتی تھیں نماز روزہ وہ مجھے سکھائیں, سکھانے کے بعد مجھے الوداع کر دیا, اور حضور پھر ممبر پر جا کر کرے اور ادھر سے پھر خطبہ شروع فرما دیا. رسول اللہ علیہ السلام نے وہاں سے خطبہ شروع فرمایا. یہاں میں رک کے عرض کروں کہ میرے حسین کا اور میرے حسن کا مقام بہت بلند ہے, بہت بلند ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ان کے لیے خطبہ چھوڑا, اور خطبہ چھوڑ کے انہیں اٹھایا, انہیں باؤں پر اٹھایا, سلام ان کو. عترت رسول کا بڑا مقام ہے. لیکن میں تعلیم اور تبلیغ اور درد انسانیت اور انسانیت نوازی اور بے قص نوازی رسول اللہ علیہ السلام کی دیکھنی ہو تو یہ دیکھو کہ سیلو حسینی کے لیے خطبہ نہیں چھوڑا، تمیم کے لیے بھی خطبہ چھوڑا، اور خطبہ چھوڑ کر کے آ کے ان کے پاس بیٹھے بیٹھ کے کہا کہ کیا سیکھنا ہے، اور پھر طبیعت پر ملال بھی نہ آیا کہ آپ یہ چیزیں سننے کے بعد واپس کیوں 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 جا رہے ہو. رسول اللہ علیہ السلام اس پر حضرت تمیم کہتے ہیں کہ لوگوں اگر رسول اللہ علیہ السلام کے اندر جو تواضع میں نے دیکھی، انکساری میں نے دیکھی، کہتے ہیں کہ یہ اس کا کمال ہے کہ ایک جہاں حضور کے دامن سے وابستہ ہو گیا. اور جس وقت مرد اور عورت گھر کے اندر اپنے آپ کو جناب علی، بات تو صرف چھوٹا ہونے کی ہے، اگر عورت چھوٹی بن جائے جس وقت مرد کو غصہ آیا ہوا ہے تو لڑائی نہیں ہوگی، اور اگر عورت آخر انسان ہے، وہ مشین تو نہیں ہے، وہ انسان ہے، وہ ایک بوجھ گی، اس کو بھی غصہ آ سکتا ہے، اور اس وقت مرد اگر چپ ہو جائے تو لڑائی صدیوں کا بھی نہیں ہوگی، اور گھر جو ہے وہ محبتوں اور پیار کی آمادگاہ بن جائے گا. جو لوگ ابن ماجہ یا بخاری شریف پڑھ رہے ہیں ان کی خدمت میں مسکرا کے میں یہ کہوں گا، علماء کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر کا ماحول ٹھیک رکھیں. مانا اگر آپ کے گھر کا ماحول ٹھیک نہیں رہے گا آپ کبھی بھی نہیں پڑھا سکیں گے، کبھی آپ پڑھ نہیں سکیں گے، آپ کے خطبے دورے چورے ہوں گے. جس وقت بیوی دھواں دے دے نا تو پھر خامند کبھی خطبہ نہیں صحیح دے سکتا، اور اگر وہ سکون کے ساتھ پیار کے ساتھ اپنے خامند کو اگر رخصت کرے گی اس دن آپ دیکھیں کہ نئے نئے افکار اور نئے نئے نکات اللہ سبحانہ قرآن کی توضیح پر اور حدیث شریف کی توضیح پر آپ کی زبان پر ڈالے گا. وہی گھر جو کہ پرسکون ہے، وہی پرسکون ہے جو رسول اللہ علیہ السلام کے اخلاق عالیہ کی خیرات لیتے ہیں. اللہ اکبر. آخری بات آج کے درس کی، اس پر میں کبھی جس وقت میں تشریح لکھوں گا تو اللہ کے فضل سے میں کوشش کروں گا کہ احاطہ کروں تمام افکار کا. ایک سوچنے اس لیے لگا کہ ایک عورت جس کے منہ میں خامن نے لقمہ رکھا، عورت نے آ کے کہا کہ میری کریم بی بی، میں حضور کے سنت پر عمل کرنا چاہتا ہوں اور صدقہ کرنا چاہتا ہوں، صدقہ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا صدقہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں تیرے منہ میں لقمہ رکھنا چاہتا ہوں، صدقہ ہو جائے گا، ثواب بھی ہو جائے گا، حضور کی تعلیم پر عمل بھی ہو جائے گا. لقمہ اس کے منہ میں گیا تو پاس ہی اس کی بھائی، خامن کے بھائی کی بیوی کھڑی تھی، اس نے پوچھا کہ خامن نے تیرے منہ میں کیا ڈالا؟ بڑا مزے کا جواب اس نے دیا. اس نے کہا کہ جب اس نے میرے منہ میں ڈالا تو میں آپ کو کیوں بتاؤں کہ اس نے کیا ڈالا؟ اس لیے کہ اگر اس کا راز افشا کر دوں تو میں اچھی بیوی نہیں، اور اگر راز رکھ لوں تو میں اچھی بیوی ہوں. تو جب اس نے لقمہ اندر جو ڈالا ہے میرے منہ میں، تو اس کی خواہش یہی ہوگی کہ لقمہ چھپا کے کھا جا، کسی کو بتا نہ. تو جو خامن نے چھپانے کے لیے کہا ہے میں ظاہر کیوں کروں؟ اس پر میں یہ بات اگر پڑھنا چاہیں تو البیان کے اندر ادب کی بڑی معروف کتاب ہے اس کے اندر پڑھ سکتے ہیں. تو البیان و تبیان، اس پر میں کہوں گا کہ راز رکھنا گھر کے یہ بھی رسول اللہ علیہ السلام کی سنت ہے. نبی علیہ السلام السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن میں آپ کو بتا دوں کہ برا ترین بندہ کون ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہوگا برا ترین؟ فرمایا کہ جو اپنی بیوی کے رازوں کو ظاہر کرے گا، جو اپنے بیوی کے رازوں کو ظاہر کر دے گا وہ برا ترین آدمی ہوگا قیامت والے دن. حضرت ام سلیم نے حضرت انس سے پوچھا کہ تم دیر سے کیوں آئے ہو گھر، تم دیر سے کیوں آئے ہو گھر؟ تو تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ماں ناراض نہ ہوں، مجھے رسول اللہ علیہ السلام نے کسی کام بھیجا تھا، رسول اللہ علیہ السلام کا کوئی کام تھا تو میں کام کرنے کے لیے گیا تھا، تو کسی نے ان سے پوچھا کہ انس کیا کام بھیجا تھا، رسول اللہ علیہ السلام نے تمہیں کیا کام بھیجا تھا؟ تو حضرت انس نے کہا کہ حضور کی تعلیم یہ ہے کہ رازوں کو چھپایا جائے، حضور کی تعلیم یہ ہے کہ رازوں کو چھپایا جائے، یہ رسول اللہ علیہ السلام اور میرے درمیان ایک راز کی بات ہے، ماں مجھے مجبور نہ کرنا کہ میں بتاؤں۔ تو حضرت ام سلیم نے کہا کہ بیٹے میں تیرے لیے دعا کرتی ہوں کہ تیری تربیت خانہ رسول میں ہوئی ہے، تو بہت اچھا بچہ ہے، کبھی بھی یہ راز حضور علیہ السلام کا کسی کو نہ بتانا، تو میں آپ کو خوش ہونے والی بات بتاؤں، جب ان کی عمر 100 تک پہنچنے والی تھی تو ثابت بن نانی تابعی ان سے پوچھنے لگے کہ انس اب تو آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ تو بتا دیں کہ کس کام کے لیے حضور نے بھیجا تھا؟ حضرت انس نے کہا میں قبر میں چلا جاؤں گا، حضور کا راز نہیں منکشف کروں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز میں منکشف نہیں کروں گا۔ گھروں کی پرائیویسی، گھروں کا نظام، اگر بیوی خاوند بہن بھائی سارے مل کے اس کو قائم رکھیں تو معاشرے میں وسن آئے گا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عثمان نے حضرت حفصہ کا رشتہ مانگا، آپ کو پتہ ہے حضرت حفصہ ام المومنین ہے، حضور کے قدم میں آئیں، لیکن پہلے رشتہ مانگا حضرت عثمان نے، تو حضرت عمر نے نہ کر دی، لیکن حضرت عمر کی خواہش یہ ہوئی کہ میں یہ رشتہ ابو بکر کو دے دوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ حفصہ کا رشتہ میں تمہیں دے دوں، حضرت ابو بکر صدیق نے نہ کر دی۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نہ کر دی تو اس سے بوجھ آیا حضرت عمر کے دل پر کہ میں اپنی بچی کا رشتہ دیتا ہوں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت میں نے تاریخ کی کتب میں پڑھی، ابن سعد لکھتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، دوستی کا بوجھ تھا، مروت تھی عمر سے، تو انہوں نے کہا کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے لیکن چپ، انہوں نے کہا میں نہیں رشتہ کرتا۔ کچھ عرصے کے بعد رسول اللہ علیہ السلام کا پیغام گیا اور حضرت حفصہ کا نکاح رسول اللہ علیہ السلام سے ہو گیا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس طرح جا کے حضرت عمر کو جپھی ڈالی، انہوں نے کہا کہ اے عمر، میں اس دن بہت رنجیدہ ہوا تھا جب میں تمہارے اندر کو درکتا دیکھا تھا، لیکن میں کیا بتاؤں، مجھے حضور نے یہ اپنا راز بتا دیا تھا کہ میں حفصہ کے لیے نکاح دینے والا ہوں، تو میں نے حضور کا راز تمہیں بتانا پسند نہ کیا کہ جب حضور چاہیں گے وہ خود ہی بتا دیں گے، تو میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازوں کا امین ہوں، تو میں نے آپ کو رک کے کہا کہ جس وقت تک کیفیت دل دریا سمندروں ڈونگے، یہ کیفیت نہ ہو، کیریکٹر انسان کا اور کردار انسان کا نہیں بنتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔